الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. تم سب کا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وہ سب سے بڑھ کر رحم کر سب پر رحم کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے. گزشتہ آیتوں کے اندر جو رکو گزرا ہے، اس میں حق تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے پورے حکموں کو پورا کرنے کے لیے دو چیزوں سے مدد لینے کی ضرورت ہے. ایک تھی صبر اور دوسری چیز تھی نماز. اور فرمایا تھا کہ صبر کے بہت سارے مواقع ہیں، ادنا، درمیانی اور اعلیٰ. اور فرمایا تھا کہ صبر پر فلاں اجر ملتا ہے. صابر اللہ کی نظر میں کون ہے؟ صبر کرنے والا اللہ کی نظر میں کون ہے؟ اور صبر کرنے والوں کو اللہ پاک کیسا کیسا نوازتے ہیں. پھر مثال کے طور پر صفا مروہ کی یادگار کو ذکر کیا گیا تھا اور اس سے متعلقہ حکم بیان ہوئے تھے. اور پھر اس کے بعد اہل کتاب میں سے جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بعثت کے اور تشریف لانے کے حوالے سے پیشن گوئیوں کو چھپاتے تھے، کتمان جس کو بولتے، چھپانا کتمان کو بولتے، تو یکتمونا جو کتمان کرتے تھے، چھپاتے تھے، ان کو وعید سنائی تھی کہ ایسے لوگ لعنت کے مستحق ہیں. پھر فرمایا تھا کہ لعنت ایک دفعہ ہو گئی تو قیامت تک توبہ کا دروازہ ان کے لیے بند نہیں ہو گیا، بلکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اب حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توبہ کی قبول کرنے والا اور معافی دینے والی ایک ہی ہستی ہے سب کی، اور وہ تم سب کی ہے، اور کسی کا کوئی استثنا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کے رب ہیں، دوسری قوم کے نہیں ہیں، جنات کے رب ہیں، انسان کے نہیں ہیں، یا انسان کے رب ہیں، جنات کے نہیں ہیں، عجم کے رب ہیں، عرب کے رب نہیں. الہکم الہ واحد، تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اور اسی کی وہی رحمان اور رحیم ہے. رحمت عام ہو یا خاص ہو، رحمت سب پر برسنے والی رحمت ہو یا کامل طور پہ خاص لوگوں کو ملنے والی رحمت ہو، دنیا میں نبوت، صالحیت، شہادت، صدیقیت کی شکل میں، اور آخرت میں ان کے انعام کی صورت میں، وہ جو بھی رحمت ہو وہ ملے گی صرف اللہ کی طرف سے، کیونکہ رحمان و رحیم صرف اللہ کی ذات ہے. تو توبہ کی جو معافی ہے وہ بھی انہی کی طرف سے ملنے والی ہے. اب اس آیت میں چونکہ الہکم الہ واحد فرمایا گیا کہ معبود تمہارا ایک ہے. الہ معبود کا مطلب کیا ہے؟ تصوف کے جو اسباق حضرت کے ذریعے ہم سنتے رہتے ہیں، اس میں سلسلے کی جو تعلیمات ہے، سلسلہ قادریہ کی حضرت دادا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہم لوگوں کو جو علوم ملے ہیں سلسلے کے اندر، اس میں الہ کے پانچ مرتبے بتاتے ہیں: خالقیت، مالکیت، حاکمیت، ربوبیت اور معبودیت آخر میں آتی ہے. پھر یعنی خالق، حاکم، مالک، رب اور معبود آخر میں، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ہستی ہے. جب یہ بولا گیا تو مشرکین کی جو ذہنیت تھی اور اس وقت کا جو ماحول تھا، اس حساب سے ان کو بہت عجیب لگا کہ دنیا کے اتنی بڑی دنیا، اس کے اندر ہونے والے اتنے سارے کام ایک خدا کیسے کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اس کی دلیلیں دی ہیں، آٹھ شقوں کی صورت میں: ان نفی خلق السماوات والارض، بے شک زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، دن رات کے ہم مسلسل لگاتار آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور اس کشتی میں جو لوگوں کے نفع کا سامان لے کر سمندر میں چلتی پھرتی ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے برسایا ہے، فاحیا به الارض بعد موتها، اور اس پانی کے ذریعے سے پھر زمین کو مر جانے کے بعد دوبارہ سے زندگی بخشی ہے، وبث فیها من کل دابہ، اور اسی انتظام کے تحت ہر جانور کو اللہ نے زمین میں، ہر قسم کے جانور کو جو پھیلا دیا ہے، وہ تصریف الریاح، اور ہواؤں کی گردش کرنے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان جو معلق انسانوں کے کام میں لگے ہوئے اللہ کے حکم کے تابع جو بادل ہیں، ان بادلوں میں، لآیات لقوم یعقلون، نشانیاں ہی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے. وہ الہکم الہ واحد دعویٰ ہے، اللہ معبود ہے. کیسے معبود ہے؟ ایسے معبود ہے، ذرا نظر اٹھا کے آسمان کو دیکھو، اس کی بے قرارانی کا اندازہ کرو کہ کوئی اور چیز اتنی وسیع تم کو نظر آتی ہے کہ تم دائیں بائیں کدھر بھی نظر ڈال لو، کسی بھی ملک میں نظر ڈال لو، خشکی میں ڈال لو، تری میں ڈال لو، حتیٰ کہ تم زمین سے اوپر ہو کر ہوا میں اور فضا میں ایئر پلین کے ذریعے سے سفر کرتے ہوئے نظر ڈال لو، آسمان کی بے قرارانی کہیں، یعنی وسعت کہیں ختم ہونے میں نہیں آتی. پھر ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فرق کہیں بھی نہیں آ رہا، سب جگہ سیم آسمان ہے، اتنی بڑی مخلوق اور ذرا بھی فرق نہ آئے، یہ مخلوق کے بس کا کام ہوتا ہی نہیں. تیسری چیز، هل ترى من فطور، کہیں کوئی خلل تم کو نظر آ رہا؟ نہیں. چوتھی چیز، بغیر عمد ستون، اتنے بڑے آسمان کو ہوا میں ٹھہرا دیا ہے، اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستون کے، بغیر پلر کے ان کو ہوا میں ٹھہرا دیا ہے، ایک حکم کے ذریعے، اللہ کا حکم اس کا ستون ہے، اس کا پلر ہے، اس کے ذریعے سے آسمان ٹھہرا ہوا ہے. کتنا بڑا آسمان ہے، اب بنانے والے انجینئرز جانتے ہیں کہ کتنی بڑی عمارت بغیر ستون کے رہ سکتی، کیسا ایسا خطرناک، ایسا وزنی، ایسا بھاری، اور ایسا کہ فرشتوں کو بھی بغیر اجازت کے وہاں داخلہ نہیں ملتا ہے. تو سوچیے، اندازہ کریے کہ لطیف مخلوق کو بھی جانے کی وہاں گنجائش نہیں ہے. ہوا ہے نا، ہوا سانوں میں سے گھس جاتی، ہوا سے زیادہ لطیف فرشتے ہوتے ہیں، فرشتوں کے آسمان میں گھسنے کی گنجائش نہیں ہے، تو کیسا ٹھوس چیز ہے وہ. ایسی ٹھوس مخلوق اللہ نے بنائی ہے، اور ایسا نہیں ہے خالی ہلکی پرت ہے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آسمان کی جو دبازت ہے، جو اس کی موٹائی ہے، 35 سال کی ہے وہ. میں الفاظ حدیث کے یاد نہیں ہے، کئی سال کی مسافت کو محیط ہے وہ، شاید 3500 تھا یا 35، یاد نہیں ہے. بہرحال بہت کافی طویل عرصہ سفر کر کے اگر کوئی پہنچے تو وہ وہاں تک پہنچے گا، کم سے کم 35 تو ہے، یعنی دبازت اس کی موٹائی اتنی زیادہ ہے. پھر اس کے بعد اس آسمان سے لے کے اگلے آسمان تک کی جو خلا ہے، جو جگہ ہے، وہ بھی تقریباً اتنا ہی، پھر دوسرا آسمان جو ہے وہ اتنا موٹا. ایسے 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے بنا دیے، اور اپنے حکم سے ان کو ہوا میں ٹھہرا دیا. تو یہ جو زمین آسمان جو بنا ہے، اور ایک نہیں 7 بنے ہیں، اور اس انداز کے بنے ہیں، پھر ہر آسمان کو دوسرا آسمان لپٹا ہوا ہے، مطلب ایک چھوٹا اس کے اوپر بڑا. پیاس کی جو جھلیاں ہوتی، ہر تہ پیاس کی جو تہیں ہوتی ہیں، ہر اندر کی تہ چھوٹی ہوتی، اوپر والی بڑی ہوتی. تو آسمان کا حساب بھی سیم ہے، چھوٹا آسمان، اس سے بڑا آسمان، اس سے بڑا آسمان، اس سے بڑا آسمان. یہ ان کے جو سائز ہے، ان کی جو جسامت ہے، ان کی جو ضخامت ہے، ان کی جو دبازت ہے، اور ان کا جو ٹھوس پنا ہے، اور ان میں پھر اللہ کا جو نظام ہے، خالی آسمان نہیں، آسمانوں میں اللہ کا جو نظام ہے، وہ سارا نظام. پھر والارض، زمین کو اللہ نے بنایا، زمین کی 7 تہیں اللہ نے بنائی ہے. والارض مثلہن، خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، سورہ طلاق کے اندر آیا کہ زمینیں بھی 7 ہیں. تو زمین کیسی بنائی ہے، عجیب و غریب ہے، کہیں سے نشیب ہے، کہیں پر فراز ہے، کہیں اونچی ہے، کہیں نیچے ہے، کہیں بنجر ہے، کہیں شور ہے، کہیں انتہائی کاشت کے قابل ہے. پھر کہیں ہر جگہ کی زمین کی خصوصیات الگ الگ ہیں، رنگت الگ الگ ہے. اس کے اوپر اسی کے جنس کے پہاڑ بنا دیے گئے، پہاڑوں کی جو قسمیں وہ بھی زمین کا حصہ ہے. تو جو پتھر ہیں وہ بھی زمین کا حصہ ہے، جو ریگستان ہے وہ بھی زمین کا حصہ ہے. تو یہ خشکی کی جو قسمیں ہیں، پہاڑوں کی، ریگستانیوں کی، قابل کاشت، بنجر اور شور زمینوں کی صورت میں، یہ سارے زمینوں کا حصہ ہے، اور یہ سارے اللہ نے بنائے ہیں، اور پوری زمین میں مختلف قسم کے خطے پھیلے ہوئے ہیں. ہر جگہ کا مزاج تاثیر الگ ہے، ہر جگہ کے لوگ اس زمین کے ماحول کے لحاظ سے پرورش پاتے ہیں، بات چیت کرنے میں، رہن سہن میں، طبیعتوں کی سردی گرمی میں، ان ساری چیزوں کے اندر اس کا دخل ہے. واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات روزانہ آ رہے جا رہے، تو ہم کو لگ رہا کہ بہت آسان، بہت کامن چیز ہے، اس کا کوئی خاص بات نہیں ہے. حضرت حق تعالیٰ نے فرمایا، قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، اگر ایک دن رات کو لمبا کر دوں تو کون ہے دن لانے والا، اور اگر رات چلتے گئی مسلسل، جو آج رات دن، دن رات، رات دن، دن رات کا حساب چل رہا، اگر یہ ایک جگہ ٹھہر جائے، تو رات اگر ٹھہر جائے تو ہم سکڑ کے مر جائیں، ٹھٹھر کے مر جائیں، اور اگر دن ٹھہر جائے تو ہم جھلس کے مر جائیں، یہ صورتحال ہے. تو زمین، دن اور رات کے آنے جانے میں، یہ آ رہا اور جا رہا، تو دن کا آنا بھی اللہ کے حکم سے ہے، دن کا جانا پھر رات کا آنا وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، پھر رات کا جانا اور دن کا آنا وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے. اور پھر یہ خالی یہ ظاہری تبدیلیاں نہیں ہو رہی ہیں، ان کے ساتھ پھر اللہ نے فرشتوں کے نظام کو لگایا ہوا ہے، دن کے فرشتے جو زمین بھر کے اندر ان گنت تعداد میں، بے شمار لا تعداد حساب میں اللہ نے کاموں میں لگائے رکھے ہیں، مختلف ڈیوٹیاں دے کر کے. وہ صبح فجر کے وقت میں ایک آتے ہیں، ایک ڈیوٹی والے آتے ہیں، پھر ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے تو دوسرا اسٹاف پھر شام کو آتا ہے، عصر کے بعد میں آتا ہے. تو وہ سارا نظام آسمان و زمین، دن رات کے آنے جانے کے اندر جو آتا ہے وہ یہ ہے. یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، کبھی دن کو رات کے اندر اللہ پاک داخل کر رہے، کبھی رات کو دن کے اندر اللہ پاک داخل کر رہے، یعنی کبھی کے دن بڑے ہیں، کبھی کی راتیں بڑی ہیں. جس وقت ہم دسمبر میں مغرب پڑھتے ہیں اور جون کے مہینے میں وہ وقت مغرب نہیں پڑھ سکتے. تو وہ جو دن بڑا ہو جا رہا, وہ جو راتیں چھوٹی ہو جا رہی, وہ جو دن چھوٹا ہو جا رہا سردیوں کے اندر, راتیں کافی طویل ہو جا رہی, یہ خود سے نہیں ہو رہا. تعالیٰ فرما رہے ہیں واختلاف اللیل والنہار, اس میں تم کو میں نظر آؤں گا اگر تم عقل کی آنکھ سے دیکھو گے. والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس, اور کشتیاں جو سمندر کے اندر انسانوں کے نفع کا سامان لے کے پھرتی ہیں. ایک تولہ لوہا ایک تولہ تانبا پانی پر ڈال کے دیکھیے, اگر تیر جائے تو پھر اللہ کی وحدانیت کی دلیل نہیں ہوگی. لیکن جو ایک تولہ نہیں ٹھہرتا ہے, وہ اللہ کی بتائی ہوئی سجھائی ہوئی عقل سے مدد لے کر کے لاکھوں من لاکھوں ٹن جو اسٹیمرز آ رہے ہیں, جو کشتیاں چل رہی ہیں, جو لوگوں کے شپنگ کا سامان ادھر سے ادھر ایک ملک سے دوسرے ملک کو سات سمندر پار کر کے آ رہا ہے, وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کیا یہ ایسے ہی ہو رہا ہے؟ پانی کو بنانے والا میں, تم کو وہ عقل دینے والا کہ پانی کو استعمال کیسے کرتے ہیں کشتیوں کی صورت میں, اس کی عقل دینے والا میں, اور تجارت کا کی سمجھ اور فہم دینے والا, بزنس کا سنس دینے والا میں. تو یہ ساری چیزوں کے اندر یہ ان سب جو اس کا جو ماحول بنتا ہے, اس سارے ماحول کو اس میں جمع کیا ہے اللہ پاک نے. کہ والفلک التی تجری فی البحر, کشتیوں کے ذریعے سے تمہارا جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کاروبار چل رہا ہے دنیا بھر کے اندر, وہ سارے میں میرا ہاتھ ہے, تم دیکھتے نہیں ہو. وما انزل اللہ من السماء من ماء, اور یہ جو آسمان سے پانی برستا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برستا ہے, اس کی جو پہلی شکل ہے یعنی بادل بنتا ہے, اس کو آخر میں بیان فرمایا ہے. ہوائیں سمندر کے اوپر سے گزرتے ہوئے وہاں کی بھاپ کی لہروں کو اٹھا کے ایک حد تک لے جاتی ہیں, پھر وہ حد تک جا کر کے وہ منجمد ہو جاتا ہے, منجمد ہونے کے بعد وہاں جم جاتا ہے. آپ خود اندازہ کریں جو پانی برستا ہے, جو بادل برستے ہیں وہ کتنے وزنی ہیں, اتنے وزنی ہیں کہ اگر کسی پہ یک بار بھی گر جائے تو کسی کی بچت کی امید نہیں ہے. حتیٰ کہ وہ بادلوں کے جو گالے ہیں, وہ گالے تو اپنی جگہ ہیں, بادلوں میں سے جو بوند بوند کر کے قطرہ قطرہ کر کے پانی نیچے گرتا ہے, وہ پانی اگر ڈائریکٹ ہم پہ گر جائے تو بھی گولی کی طرح سے آ کر کے لگے. وہ بیچ میں تو ٹک 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 ایک دوسرے کو مارتے ہوئے ان کی رفتار ٹوٹتی ہے, ان کی تیزی ٹوٹتی ہے, اور پھر ہمارے استعمال کے قابل بنتے ہیں. کبھی کبھی وہ رفتار کم ہو جاتی ہے تو پھر ہماری گاڑیوں کے گلاسز پھوڑ دیتے, ہماری گاڑیوں کی جو ونڈ شیلڈ ہوتی ہے وہ کبھی پھٹ جاتی ہے اس کی وجہ سے, کبھی کھڑکیوں کے ونڈوز پھٹ جاتے ہیں اس کے ذریعے سے دروازے پھٹ جاتے ہیں, دوسری اور چیزوں میں تباہی کا سامان ہو جاتا ہے. تو وہ جو ہو رہا ہے کام, تعالیٰ نے فرمایا ہم نے خاص سبب نل ما اسبا, خاص انداز سے ہم نے پانی برسایا ہے. وہ خاص انداز بہت ساری اس کی تفصیل ہے, جو ہماری چھوٹی عقل کے اندر باتیں آتی ہیں وہ یہی ہے کہ اتنی اوپر سے اگر کوئی چیز آتی ہے تو کیسے آنا چاہیے اور آتی کیسے. تو وہ جو جس انداز سے آنا چاہیے اس میں اور جس انداز سے آ رہی ہے اس میں جو فرق آ رہا, یہ خود بخود تو نہیں آ رہا, تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ فرق لانے والا میں ہوں. پھر تم کو پانی دینا ہے تو پانی اگر میں ایک ساتھ برسا کے کہہ دوں کہ بھائی اپنے 6 مہینے کا یا اگلے سال تک کا پانی اسٹاک کر کے رکھ لو, اب تم اپنا دیکھ لو, ہم ویسے ہی مر جاتے, پانی کی سڑان سے بو سے مر جاتے. حق تعالیٰ نے پھر اس میں تقسیم کی اس کو, پانی کو زمین کے اندر, زمین کی تہوں میں, اور زمین کی تہ میں جو رگیں ہیں یعنی پائپ لائن اللہ کی طرف سے بچھی ہوئی ہے, اس کے اندر اللہ نے اس کو پہنچایا ہے, زمین کے اندر پہنچایا. جو حوض تالاب بڑے بڑے دریا ندی سمندر ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اس کو پہنچایا ہے. پھر ایک اور ذخیرے کو اللہ نے برف بنا کے پہاڑوں کے اندر گلیشیئرز کی صورت میں جمع کر دیا ہے. پھر سال بھر تک وقتاً فوقتاً وہ پانی اتر اتر کے وادیوں کے ذریعے سے انسانی سوسائٹیوں تک پہنچتا رہتا ہے. پھر دنیا میں جہاں کہیں پر بھی انسان ہے وہ اس جگہ سے پانی کو کھود کر زمین کے رگوں سے پانی کو نکال سکتا ہے اور اپنی ضرورت کو پوری کر سکتا ہے. وما انزل اللہ من السماء من ماء, اللہ نے آسمان سے جو پانی برسایا تو تمہاری ضرورتوں کو جو پورا کرتا ہے, اس کے اتارنے کا نظام, اس کے سیٹ کرنے کا نظام, اس کو دنیا میں پھیلانے کا نظام, پھر تمہارے لیے اس کو مہیا کرنے کا نظام, یہ سارا منظر اللہ من السماء میں شامل. تعالیٰ فرماتے ہیں قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین, سوچو ایک دن تم سو کے اٹھے, صبح کو پانی نکالنے کے لیے تم بولی کے پاس, کنویں کے پاس کسی جگہ گئے یا اپنے نل کھولا اور نل کے اندر پانی نہیں آ رہا, کیونکہ زمین کی تہ سے پانی آتا ہے, موٹر کھینچ کے نکالتی ہے, تو زمین کی تہ کے اندر پانی میں خشک کر دوں تو کون تم کو پانی لا کے دے گا؟ کوئی بھی نہیں لا سکتا. فرمایا اتیکم بما معین, یہ جو چشمے سے پھوٹ کر ابلنے والا پانی ہے یہ تو میرے حکم سے ابلتا ہے, تم تک پہنچتا ہے, اگر یہ حکم میں روک لوں تو پھر تم کو پانی دینے والا کون؟ وبث فیھا من کل دابۃ, پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے فاحیا بہ الارض بعد موتھا, انسانوں کی ضرورتیں پوری ہو گئی, اب زمین کو بھی, زمین بھی پیاسی ہے, زمین کو بھی ضرورت ہے, وہ بھی مر چکی ہے. ہر طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پتا نہیں ہے, ایک شاخ پہ ہریالی نہیں ہے, ایک جگہ گھاس کا ہرا تنکا اگا ہوا نہیں ہے, اور تھوڑے ہی دن میں بارش وہاں پر برستی ہے, زمین میں روئیدگی پیدا ہوتی ہے, تھوڑے ہی دن کے اندر وہ لہلہا اٹھتا ہے, حسین منظر بن جاتا ہے, قسم قسم کے پھل لگ رہے ہیں, قسم قسم کے پھول لگ رہے ہیں, قسم قسم کے درخت ہیں, عجیب و غریب خوبصورتی ہے کہ جس کی نقالی کر کے انسان اترا رہا ہے. اس خوبصورتی کی, اس نیچر کی نقالی کر کے جو اللہ نے بنائی ہے, اس کی نقالی کر کے سمجھ رہا ہے میں خدا ہوں, حالانکہ اس چیز کو دیکھ کر کے میری خدائی, یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری خدائی کا نشان پا سکتا تھا وہ. زمین کا خشک ہو جانے کے بعد سے دوبارہ اس کا لہلہا جانا, اس کے اندر پھل کا, پھول کا, گھاس کا, اناج کا, غلوں کا پیدا ہو جانا, اس کو حق تعالیٰ فرماتے ہیں. قرآن میں بہت سی جگہ آئے گئے کہ زمین زندہ ہوئی, زمین زندہ ہوئی, زمین زندہ ہوئی, یہ قرآن دہرائے گا. زمین زندہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ہر چیز کی زندگی اس کے حساب سے ہوگی. زمین کی زندگی یہ ہے, وہ خشک ہو گئی تھی, دوبارہ اس کے اندر پھر سے زندگی کے آثار آ گئے. تعالیٰ پھر یہاں سے لے جاتے ہیں کہ میں تم کو دوبارہ زندہ کروں گا, تمہاری زندگی کا انداز, زندہ ہونے کا انداز دوبارہ اور ہوگا. زمین کے زندہ ہونے کا انداز تم دیکھتے ہو, اس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ تمہارا زندہ کرنا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی مشکل بات نہیں ہے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ, پانی کے ذریعے سے ایک کام اللہ نے اور یہ فرمایا کہ ہر قسم کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں پھیلا دیا. مخلوقات دو تین قسم کی اللہ نے بنائی ہے, ایک وہ جو توالد و تناسل کے ذریعے سے ان کا سلسلہ آگے چلتا ہے, انسان پانی سے نہیں اگ جاتا بلکہ ایک سلسلہ ہے انسان کی پیدائش کا, لیکن حشرات الارض میں اور دوسرے بعض مخلوقات کے اندر اللہ کی طرف سے یہ نظام ہے کہ وہ پانی اور مٹی کے مکسچر سے پیدا ہو جاتے ہیں, کچھ مٹی سے پیدا ہو جاتے ہیں, کچھ پانی سے پیدا ہو جاتے ہیں, کچھ دونوں کے مکس ہونے سے پیدا ہو جاتے ہیں. تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ, دنیا میں چیونٹیاں جو پائی جاتی ہیں نا, چیونٹیوں کے کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ قسمیں ہیں ان کی اور ان کا اتنا زیادہ وزن ہے کہ ان چیونٹیوں کا پایا جانے والا, پوری دنیا کے چیونٹیوں کا وزن وہ دنیا بھر میں پائے جانے والے انسانوں کے وزن سے زیادہ ہے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ, ہواؤں کی گردش میں, کبھی پروا ہوا چل رہی ہے, کبھی باد سموم ہے, کبھی باد صبا ہے, مشرق سے مغرب کی جانب, شمال سے جنوب کی جانب, کبھی ٹھنڈی ہے, کبھی گرمی ہے, کبھی بشارتیں لے کے آ رہی ہے, کبھی عذاب لے کے آ رہی ہے. یہ ساری ہواؤں کی قسمیں ہیں, ہواؤں کے ذریعے سے اللہ نے بشارتیں بھی بھیجی ہیں, ہواؤں کے ذریعے سے اللہ نے عذاب بھی اتارا ہے. والسحاب المسخر بین السماء والارض, آسمان و زمین کے درمیان یہ جو بادل نظر آتا ہے, اس بادل کے اندر بھی, یہ بادل کے اندر پانی ہے, لیکن جیسے ہم کنڈا ڈال کے بجلی حاصل کر لیتے ہیں, کیا کہ ہم کنڈا ڈال کے بادلوں کے اندر کوئی ڈنڈا ونڈا مار کے ہم ایک گلاس پانی حاصل کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. ہے مگر پانی, اللہ تعالیٰ نے پانی کو جمع دیا ہے ایک خاص انداز سے, ان کو پھر ایک گرمی پہنچتی ہے, پھر وہ نیچے اترتا ہے. عجیب اللہ کا نظام. المسخر, اللہ پاک فرماتے ہیں ساری چیزوں کو میں نے تمہارے کام میں لگایا ہوا ہے. آپ غور کر کے دیکھیں, اگر یہ ساری چیزیں ہوں اور انسان نہ ہو تو ان کا کیا نقصان ہے؟ یہ جو دن ہے, یہ جو رات ہے, یہ جو آسمان ہے, یہ جو زمین ہے, یہ جو کشتیاں ہیں اور سمندر ہے, پانی ہے, آسمان کا پانی ہے, زمین کی رگوں کا پانی ہے, گلیشیئرز کا کے منجمد تودے ہیں, برف کے یہ سارے ہیں, ہوائیں ہیں اور بادل ہیں, لیکن انسان نہیں ہے اس کائنات میں ایک بھی, تو ان میں سے کسی کا کیا نقصان؟ کچھ بھی نہیں, زیرو. لیکن اگر انسان ہو اور ان میں سے ایک بھی نہ ہو, یا ہو لیکن کافی کوانٹیٹی میں نہ ہو, جو اس کو انف ہو سکے, جو اس کو کافی ہو سکے, تو پھر انسان کا کتنا نقصان ہے؟ تو یہ جو حق تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے فائدے کے واسطے, تمہارے فائدے کے واسطے, یہی مقصد ہے کہ میں تو کھانے پینے والا نہیں, مجھے تو نہ آسمان کی ضرورت, نہ زمین کی ضرورت, نہ ہواؤں کی ضرورت, نہ پانی کی ضرورت, نہ بزنس تجارتوں کی, ملازمتوں کی, نہ مال و دولت کی, نہ کسی چیز کی ضرورت. اس سے جو جس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں وہ تو انسان ہے, وہ حضرت انسان کے واسطے ان کے کام میں نے یہ لگایا ہوا ہے. لآیات لقوم یعقلون, اتنی ساری چیزیں ہو رہی ہیں دنیا کے اندر, اب یہ ہو اس کے اندر نشانیاں ہی نشانیاں ہیں تمہارے واسطے, عقل رکھنے والوں کی نظر سے اگر دیکھتے ہو تو. اس سے یہ تو سمجھ میں آ رہا کہ انسان کو رحمت سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے, کہ انسان کا اس سے فائدہ ہو رہا اور کرنے والی کوئی نہ کوئی ذات ضرور ہے, اس کے پیچھے اللہ ہی ہے اور وہ ایک ہی ہے. یہ کیسے ثابت ہو رہا؟ حق تعالیٰ دعویٰ یہ ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے اور وہ رحمان و رحیم ہے, تو وحدانیت یعنی ایک ہونا یہ دعویٰ ہے, اس کا رحم والا ہونا یہ دعویٰ ہے. دلیل کیا ہے؟ یہ آٹھ چیزیں ہیں, اس سے یہ تو سمجھ میں آ رہا کہ اس میں رحم ہے, اس لیے کہ اس سے انسان کا فائدہ ہو رہا, بھلا ہو رہا. لیکن اس سے یہ کہاں سمجھ میں آ رہا کہ اس کے پیچھے اللہ ہے اور وہ ایک ہے, اس لیے کہ ایسی کوئی دوسری ہستی آج تک کسی کے علم میں آئی نہیں, کسی نے دعویٰ کیا نہیں. جس نے دعویٰ کیا تھا منہ کی کھا کے مر گیا. اگر کوئی دعویٰ کرے گا کہ میں فلاں ہوں تو اس کا امتحان لیا جائے گا. اگر امتحان میں کامیاب ہوا تو مانیں گے کہ ہاں واقعی تم اس قابل ہو کہ تم فلاں ہو مہان ہو. لیکن اگر کوئی دعویٰ کرے انا ربکم الاعلی, میں تم سب کا رب ہوں, پھر اس کے بعد خود پانی میں ڈوب کے مر جائے, مخلوق میں ڈوب کے مر جائے, تو پھر کیا بولیں گے کہ تم رب ہو؟ نہیں بولیں, کیسے مان سکتے ہیں اس کو؟ تو جتنی خدائی کے دعوے دار ہیں, دعویٰ کیا کبھی, تو وہ سب کے سب آخر کار ایک جو دنیا کا قانون ہے اس قانون کے تحت موت کے نام کی سچائی کی نظر ہو گئے, مر گئے. وہ خدا کیا ہوا جو مر جائے؟ وتوکل علی الحی الذی لا یموت, بھروسہ کرو اس زندہ پر جو کس کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے, یعنی موت اس کو چھو کر کے نہیں گزری, عدم اس کو چھو کر کے نہیں گزرا, وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ. هو الاول, جب کچھ نہیں تھا تو وہ تھا. هو الاخر, جب کچھ نہیں ہوگا تو وہ ہوگا. لآیات لقوم یعقلون, تو اللہ کی ہستی, اللہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پیچھے میں ہوں اور وہ بتاتا ہے کہ یہ سارا میں کر رہا ہوں, اور پھر وہ اس کے ثبوت کے لیے فرشتوں کو, انبیاء کو بھیجتا ہے, انبیاء کے ہاتھوں معجزات کو ظاہر کرتا ہے, کوئی ان معجزات کو چیلنج کرتا ہے تو اللہ ان کو رسوا کر دیتا ہے دنیا کے اندر, اور انبیاء کی بات کو نہیں مانتا ہے تو اللہ پاک عذاب دے کے ہلاک کر دیتے ہیں. تو پھر اللہ ہی ہوئے نا اس کے پیچھے, اور کون ہوئے؟ ٹھیک ہے, اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ ہے. یہ کہاں ثابت ہوا کہ اللہ ہی ہے اکیلے, کوئی اور بھی تو ہو سکتے, کوئی اور نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ کوئی بھی گاڑی دنیا کے اندر آپ لے لیں, حتیٰ کہ جو بچے کھلونوں کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں بچوں کے کھیلنے کی, ان گاڑیوں کو آپ لے لیں, ہم جو چلاتے ہیں ان کو لے لیں, انسان بڑی سے بڑی, چھوٹی سے چھوٹی, ہر ایک کا چلانے کا اور چلنے کا ایک پاور, مشینی پاور ہوتا ہے. وہ ہارس کی رفتار سے گھوڑے کی رفتار کا حساب کرتے ہیں نا, اتنے گھوڑوں کی رفتار سے چلنے والی یہ چیز ہے, اتنے گھوڑوں کی رفتار سے چلنے والی یہ چیز ہے. اب گاڑیوں کے اندر ہمارے سلینڈروں کا حساب رہتا, تو سلینڈرز کے اندر چار والی کے اندر آٹھ ڈال دو گاڑی نہیں چلتی, آٹھ والی کے اندر سولہ ڈال دو گاڑی نہیں چلتی, سولہ والی کے اندر بتیس ڈال دو گاڑی نہیں چلتی. تو اس دنیا کے پیچھے بھی صرف اللہ ہی چلانے والے ہیں. اگر اللہ کے جیسا کوئی دوسرا آئے گا, ایک تو آ نہیں سکتا, آئے گا تو یہ نہیں رہے گا, پھر نقشہ کچھ اور ہو جائے گا. لوکان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, ٹوٹ پھوٹ جائے گا نظام. یہاں پہ یہ جو کرنٹ ہے, یہ جو بجلی ہے, یہ بجلی کی ایک اماؤنٹ ہے, وہ اماؤنٹ ہی اگر ڈالا جائے گا اسی رفتار سے یہ چیز آئے گی اور اسی مقدار میں یہ چیز آئے گی تو پھر یہ روشنی دے گی, لیکن اگر اس کا پاور بڑھا دیا جائے تو یہ اس کو جلا دے گا اور اس کے بجائے تاریکی ہو جائے گی. دنیا کو بھی ایک خدا کا پاور چلا رہا ہے, اگر دو خدا کے پاور جمع ہو جائیں تو یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے. ہر جگہ یہی ہے, کسی بھی جگہ کا ہر ایک اسٹیٹس اور عہدہ جو لیول ہوتا ہے وہ اس لیول کا ایک ہی آدمی ہوتا, چیئرمین دو نہیں ہوتے, ایک ہوتا. اس کے ہیلپ کے واسطے ایک نائب چیئرمین کو ڈال دیتے, سیکرٹری ایک ہوتا, دو سیکرٹریاں نہیں, اس کی سپورٹ کے واسطے ڈپٹی کو ڈال دیتے. ایسے ہی ہر جگہ کو آپ دیکھ لیں, وہ ہر جگہ کا جو عہدہ ہوگا, پرنسپل ہوگا, وہ پرنسپل ایک ہی ہوگا, پھر اس کی نیابت کے واسطے, اس کے سپورٹ کے واسطے, اس کی ہیلپ کے واسطے پھر دوسرا ہوگا, مطلب دوسرے نام سے ہوگا اور اس کا عہدہ بھی کم ہوگا. اگر اللہ کے ساتھ خدا نخواستہ ایسا مانا جائے سمجھنے کے لیے, تو ایک بڑا اور ایک چھوٹا ہوا, جو چھوٹا ہوا وہ خدا کیا ہوا؟ پھر دونوں جمع ہو جائیں برابر قوت والے, تو دونوں اپنی مرضی سے چلائیں گے, یا ایک اپنی مرضی سے چلائے گا اور دوسرے کی مرضی نہیں چلے گی؟ جس کی مرضی نہیں چلی وہ کہاں سے خدا ہوا؟ وہ صورت ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور کو فرض کیا جائے, ممکن نہیں ہے وہ فرض. ممکن اگر اس کو امکان کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر یہ درہم درہمی اور برہمی کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا, ماننا پڑے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ, کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اور لوگوں کو اپناتے ہیں جن سے وہ اللہ کے محبت کرنے کی طرح محبت کرتے ہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, حالانکہ ایمان والے اللہ سے محبت کرنے میں بہت مستحکم, محکم اور مضبوط ہیں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ, اگر یہ ظالم دیکھ لیتے اس وقت کو, اگر یہ ظالم غور کرتے اس بات میں اس وقت جب یہ عذاب کو دیکھ رہے ہوتے, ان القوۃ للہ جميعا, کہ کہ ساری کی ساری طاقت زور پاور اللہ ہی کو حاصل ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ بات کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں، تو کیا اچھا ہوتا، کاش یہ اس بات میں غور کر لیتے۔ توحید کی نشانیوں کو اللہ پاک ذکر کرنے کے بعد مشرکین کا ذکر فرماتے ہیں اور ان کی مذمت اور ان کو وعید سناتے ہیں اور ان کو متنبہ فرماتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں کہ بھئی تم کو اس انداز سے غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنی اس جرم اور اپنی اس غلطی سے پلٹنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے۔ وہ یہ ہے، اللہ کی وجود، اللہ کی وحدانیت، رحمانیت اور رحیمیت پہ یہ دلیلیں ہونے کے باوجود کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ایک آسمان کا رب ہے، ایک زمین کا رب ہے، ایک پانی کا رب ہے، ایک انسانوں کا رب ہے، ایک جنات کا ہے، مثال کے طور پر ایک خیر کا ہے، ایک شر کا ہے، ایسا کہ مانتے تھے مشرکین۔ تو اللہ فرماتے ہیں من الناس من یتخذ من دون اللہ، اتنا سب ہونے کے باوجود بھی کچھ آپ کو ایسے مل جائیں گے۔ یحبونہم کحب اللہ، محبت اللہ کے خاطر ہونا، یہ اسلام کا مطالبہ ہے اور ایمان کا مطالبہ ہے، لیکن یہ مشرک ہیں تو پھر یہ اس ایمانی مطالبے کے اندر بھی اللہ کا حق کسی اور کو دینے کے لیے رضامند ہو جاتے ہیں۔ تو جیسی محبت اللہ سے ہونا ہے ویسی محبت وہ کسی اور سے بھی کرتے ہیں۔ دیکھیے قرآن یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ دوسروں سے محبت نہیں کرنا، قرآن یہ کہہ رہا کہ اللہ کے جیسی محبت نہیں کرنا، جیسی محبت اللہ سے کرنا چاہیے ویسی محبت کسی اور سے نہیں کرنا۔ اور یہ محبت جو ہے جائز محبت کی بات ہو رہی ہے، ناجائز محبت کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ناجائز محبت سب جانتے ہیں کہ جو نامحرموں کا آپس میں رشتہ ہوتا ہے، مرد اور عورت جو آپس میں نامحرم ہو، محرم نہیں ہو، محرم جس سے نکاح نہیں ہو سکتا کبھی بھی زندگی میں وہ محرم ہے، جس سے نکاح ہو سکتا کبھی بھی وہ نامحرم ہے۔ تو مرد اور عورت یہ دونوں آپس میں، لڑکا اور لڑکی، میل فیمیل، جو آپس میں ایک دوسرے ایسا رشتہ رکھتے ہیں جو نامحرم کا ہوتا ہے، وہ لوگ آپس میں بات چیت کرنا بلا ضرورت، ملنا ملانا، ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، ہنسی مذاق چلانا، ایک جگہ مل کے باتیں کرنا، کھانا کھانا، شاپنگوں پہ جانا، تفریحوں میں جانا، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ لوگوں کو سوال ہے، ایک دو دفعہ اسٹوڈنٹس آئے تھے کچھ، جو یہ پوچھ رہے تھے کہ بھئی شریعت میں ایسا کیوں ہے کہ ہم ان سے کیوں نہیں بات کر سکتے، بچے نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیوں سے کیوں بات نہیں کر سکتے، نوجوان لڑکیاں نوجوان لڑکوں سے کیوں نہیں بات کر سکتے۔ اس کا جواب ہے کیونکہ اللہ نے فرما دیا اس لیے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا بس اس لیے۔ یہ کیوں کا جو جواب ہے نا، یہ کیوں کا جواب شریعت یا اسلام یا مذہب سے اس وقت مانگنا شروع کرنا جب باقی زندگی کے اندر ہم کو ہر کیوں کا جواب مل جائے۔ کھانا کھا رہے ہیں تو منہ سے ہی کیوں ٹھونس رہے ہیں، اس کا جواب جس دن مل جائے اس دن پھر شریعت سے بھی پوچھ سکتے ہیں آپ کے کیوں، پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی اس لیے کہ یہی ایک آسان راستہ ہے، اس لیے ناک بھی ہے، کان بھی ہے، دوسرے اور راستے بھی ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے تو دوائیں وہاں سے بھی دی جاتی ہیں، کھانا بھی غذا بھی پہنچایا جا سکتا ہے، ضرورت زندگی بچانا ہے نا، تو غذا کے ذریعے سے بھی زندگی بچ رہی، دوا کے ذریعے سے بھی زندگی بچ رہی، تو کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، دن میں تین دفعہ کھانا کھاتے تین راستوں سے کھاؤ۔ بہرحال جو کام ہم کرتے ہیں، جو حال جس حال میں ہم ہیں، ہم اس حال کے اندر اگر کیوں کا جواب ہم پہلے سے جان چکے ہیں تو پھر شریعت کی کیوں کے اندر پڑنے کی شاید گنجائش نکلے، لیکن ظاہر ہے یہ ممکن نہیں ہے، نہ کوئی ایسا کرتا ہے، تو پھر شریعت میں ہی کیوں، کیوں شریعت کے اندر ہی احکام کو لے کر ہی کیوں کا سوال کیوں، وہاں پہ پھر صرف ہمارے لیے اتنا جواب کافی ہے، اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، اور اللہ کے فرمان کو، اللہ کے نبی کے فرمان کو بتانے والے علماء کا فتویٰ، علماء کا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ مسئلہ یہی ہے، کیونکہ فتویٰ یہی ہے، بس کافی۔ بہرحال اللہ کی محبت کرنے کی طرح کسی اور سے محبت کی اجازت نہیں ہے، البتہ اس سے کم محبت کی اجازت ہے۔ کس کو بولیں گے کہ یہ اللہ کی محبت کی طرح ہے اور کس کو بولیں گے کہ اللہ کی محبت سے کم ہے؟ جب دو محبتوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو، بیوی بولے کہ آپ داڑھی کٹا دو، شوہر بولے کہ تم نقاب مت کرو، بچے بولیں کہ بابا فلان چیز دلا دو جو جائز نہیں ہے، اب محبت ہے، بیوی کی شوہر سے محبت ہے، شوہر کی بیوی سے محبت ہے، والدین کی اولاد سے محبت ہے، یہ ایک طرف یہ محبت ہے جو تقاضا کرتی ہے کہ ہمارے محبوب نے جو تقاضا کیا اس کو پورا کیا جائے، داڑھی کٹوا دی جائے، نقاب اتار دیا جائے، برقع اتار دیا جائے، جیسے وہ کہہ رہا ہے ویسے کیا جائے، بچے جو ناجائز چیز مانگ رہے ہیں دلا دی جائے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حجاب کرنا ضروری ہے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں داڑھی کا بڑھانا ضروری ہے مرد کے لیے، ناجائز چیزوں کے بارے میں قرآن و حدیث بتا رہے ہیں کہ یہ چیز تم نہیں کھا سکتے، نہیں پی سکتے، نہیں یوز کر سکتے، یہ حکم آ گیا. تو اب ایک طرف ان چیزوں کی محبت، ایک طرف اللہ کا حکم، اللہ کی محبت یہ ہے کہ اس حکم کو پورا کیا جائے. اب اگر کسی نے بیوی بچوں کی بات مان لی، شوہر کی بات مان لی اور اللہ کا حکم توڑ دیا، تو گویا اس نے اللہ کی محبت وہ شوہر کو دے دی، بیوی کو دے دی، بچوں کو دے دی. یحبونہم کحب اللہ، حق تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو مجھ سے سخت محبت ہوتی ہے، بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ ہم کو اپنی اولاد سے جو محبت ہوتی، بیوی سے، والدین سے جو محبت ہوتی، وہ ہم محسوس کرتے، اس کے جوش کو ہم محسوس کرتے، اس جذبے کو ہم محسوس کرتے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول سے جو محبت ہوتی ہے اس کا جوش اور جذبہ ہم کو اتنا محسوس نہیں ہوتا. تو کہیں یہ وہ والی بات تو نہیں ہے کہ جیسا اللہ سے محبت ہونا ویسا نہیں ہے؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اندر ہوتی ہے محبت، موقع آنے پہ ابھرتی ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں بس ہمیشہ چونکہ ابھری ہوئی نہیں ہوتی ہے تو یہ خیال، یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شاید ہم کو وہ محبت نہیں ہے. وہ کیسے؟ فرمایا کہ جس بیٹے سے تم کو اتنی محبت ہے، خدا نہ خواستہ اگر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دے تو تم اسی بیٹے کو تھپڑ لگاؤ گے. تو وہ محبوب کو جو تم تھپڑ لگا رہے ہو کسی اور محبوب کے خاطر، وہ اس کی محبت کی زیادتی کو ہی بتلا رہی نا، یہ والی چیز ہے. لیکن صرف ہم جب زبانی گستاخی ہو تبھی کچھ بولتے ہیں، جب عملی گستاخیاں ہوتی ہیں تب والدین نہیں روکتے، نہیں ٹوکتے، احتیاط نہیں کرتے، نہیں کرواتے. حق تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ظالم ہے دنیا کے اندر، ظالم سے مراد یہاں پر یہ مشرکین جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، دنیا کے اندر مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو پہلے جس کو معبود سمجھ رہے تھے اللہ کے سوا ان کو پکار رہے ہیں کہ ہماری اس مصیبت کو دور کر دو، او فلاں ہماری یہ پریشانی دور کر دو، او فلاں ہمیں یہ چیز دلا دو، وغیرہ وغیرہ. لیکن جب سب سے مایوسی ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں. آخر میں اس منظر کو بھی قرآن کریم نے بارہا ذکر کیا کہ جب سمندر میں کشتیاں چل رہی ہوتی ہیں، ہوائیں تیز و تند ہوتی ہیں، بھور کے اندر تمہاری کشتیاں گھر جاتی ہیں، تمہیں اپنے موت کا یقین ہو جاتا ہے، اس وقت تم اپنے ان معبودوں کو کیوں نہیں پکارتے؟ دعو اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت تو صرف یا اللہ ہمیں بچا لے کئی جملہ تمہاری زبان سے نکلتا ہے. لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، یہاں تک تم دعوے کر بیٹھتے ہو اگر اس دفعہ آپ نے بچا لیا نا تو اب کے تو پکا شکر گزار بن جائیں گے اور آپ ایمان لائیں گے، صرف آپ کے ہو جائیں گے، یہ دعوے تک کرنے لگتے ہو. تو حق تعالیٰ یہ منظر کو دکھا، اس منظر سے مقابلہ حق تعالیٰ کروا رہے کہ یہ مشرکین ان دنیا کے اندر کی مصیبتوں کو، کہ ان احوال کو اگر سامنے لا لیں تو ان کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ جب بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے وہی ایک ہستی رہ گئی ہے تو چھوٹی سے بچانے کے لیے وہ کیوں کافی نہیں ہے، دوسرے اور خدا کے ماننے کی ضرورت کیا ہے، ان کو یہ بات سمجھانے کے لیے کافی. دوسرے اس کو قیامت کے پس منظر سے جوڑ کے دیکھیں کہ جس وقت یہ قیامت میں اپنے آپ کو عذاب میں دیکھیں گے، کاش دنیا میں وہ اس کا احساس کر لیتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ ساری قدرت عذاب دینے کی بھی، راحت میں رکھنے کی بھی وہ اللہ ہی کو حاصل ہے، یہاں پہ راحت میں رکھے ہوئے ہیں، وہاں پہ عذاب دے رہے ہیں. تو اس کو دیکھ کر کے ان معبودوں کو تو کچھ بھی نہیں ہے، راحت میں رکھنا نہ عذاب دینا ان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر ان سے اپنے آپ کو دستبردار کر کے، ان کی عبادت سے اپنے آپ کو نکال کے خالص اللہ کے ہو رہنا ان کے لیے آسان ہو جاتا. دوسری طرف مسلمانوں کو دیکھ لو، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ان کو ہلکی مصیبت آؤ یا سخت، چھوٹی مصیبت آؤ یا بڑی، پریشانی کسی بھی نوعیت کی آؤ، وہ ہر دفعہ پکاریں گے اللہ ہی کو. یہ مشرکین کا معاملہ کیا ہے، چھوٹی مصیبت آئی تو فلاں خدا، بڑی مصیبت آئی تو وہ والا اللہ. مسلمان کے ساتھ یہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ایمان والوں کو تو مجھ سے ایسی محبت ہے کہ چھوٹی ہو یا بڑی اور کیسی بھی ہو، وہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے مجھے ہی پکارتے ہیں. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، یہ منظر اس وقت کاش یہ لوگ دیکھ لیتے جس وقت کے پیشوا، کسی بھی قوم کے پیشوا لا تعلقی براءت ظاہر کریں گے من الذین اتبعوا، اپنے پیچھے چلنے والوں سے. ورأوا العذاب، اور وہ سب کے سب، پیشوا بھی اور ان کے پیروکار بھی، عذاب کو دیکھ لیں گے. وتقطعت بهم الاسباب، ہر قسم کے تعلقات اور کنیکشنز ان کے ختم ہو جائیں گے آپس کے. وقال الذین اتبعوا، اور جو پیچھے چلنے والے تھے چھوٹے لوگ، وہ کہیں گے لو ان لنا کرتن، اگر ہم کو دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع مل جائے، فن تبر منہم، تو ہم بھی ان سے لا تعلقی اور برات کا اظہار کریں، کما تبر منا، جیسے کہ ان لوگوں نے اب ہمارے سامنے برات کا اظہار کیا. کذلک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ پاک ان کو دکھلائیں گے ان کے اعمال، ناؤمیدی کی صورت میں جو ان کے لیے حسرت کا سامان ہو گئے ہیں. وما هم بخارجین من النار, اور وہ جہنم سے کبھی بھی نکلنے والے نہیں ہوں گے. تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جو عام طور سے سربر آبردہ قسم کے کسی بھی قوم کے بڑے لوگ ہوتے ہیں, ہر سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے, ہر جگہ ایسا ہوتا ہے, دنیا بھر میں ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو فالو کیا جاتا ہے, بہت سے وہ ہوتے ہیں جو فالو کرنے والے ہوتے ہیں. تو ایک ہو گئے پیشوا اور امام, اور ایک ہو گئے ان کے پیروکار اور متبعین. قیامت میں جب یہ سب آئیں گے اور سب اللہ کا عذاب دیکھ لیں گے, کیونکہ کرتوت سارے دنیا کے اندر عذاب والے ہی تھے, تو اب ایک دوسرے کو جو کوسیں گے وہ یہی, یہ لوگ بولیں گے کہ بھائی ہم تم کو دیکھتے ہیں کہ تم یہاں پر ہو, ہمیں نجات دو, تم تو کہتے تھے کہ ہمارے پیچھے چلو گے تو بچ جاؤ گے, اب یہاں تم خود پریشانی کے اندر گرے ہوئے ہیں. تو وہ بولیں گے ہاں بالکل, ایک تو یہ کہ ہم تمہاری اس پیروکاری کو تسلیم نہیں کرتے, تم کیوں چلے تھے, ہمارے پیچھے نہیں چلنا تھا. یہ سیدھا ٹکا سا جواب ان کو دے دیا جائے گا, ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر یہ دعویٰ تسلیم کر لیا جائے تو کہیں عذاب اور تھوڑا بڑھا نہ دیا جائے ان کی ضلالت کا بھی, اسے تو بڑھ جائے گا, لیکن اپنے آپ کو بچانے کی بندہ ہر صورت میں کوشش کرتا ہے. تو سمجھ یہ رہے ہوں گے کہ برات کا اظہار کر کے وہ عذاب کی شدت سے تھوڑا بچ جائیں گے, لیکن بچیں گے کیسے, اللہ تعالیٰ کو تو سب پتا ہے, وہاں تو رتی رتی کا حساب ہوگا. تو جب پیشوا یعنی جن لوگوں نے گمراہ کیا وہ ان سے برات کا اظہار کریں گے کہ ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے, ہم تم کو بچا نہیں سکتے ہیں, تو اس وقت یہ جو ان کے پیچھے پیچھے چلے تھے گناہوں کے راستے پر, شرک کے راستے پر, کفر کے راستے پر, آبائی تقلید کے راستے پر, وہ اس وقت حسرت کریں گے اور بولیں گے کہ ایک دفعہ موقع مل جائے دنیا میں واپس جانے کا تو, اور پھر یہ ہم کو بولیں کہ ہمارے پیچھے چلو, ہماری بات مانو, ہماری بات سنو, تو اس وقت پھر ہم ان کو جواب دے کے دکھائیں گے کہ وہ جناب آپ ہی تو ہو نا جو ہمارا ساتھ چھوڑ دیے تھے, اب کس منہ سے ہمیں کہتے ہو کہ ہمارے پیچھے چلیں. ہم یہ جواب ان کو دے کے دکھائیں گے. تعالیٰ فرما رہے ہیں سارے اعمال, یہ تو صرف ایک منظر ہوا, دنیا میں جتنے حرکتیں یہ کرتے رہے, نیک یا برے, بروں کا تو سارا حساب یہاں ہوگا, نیکیوں کا بھی کوئی حساب یہاں رہا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نیکیاں ایمان کے تابع ہے, وہ ان کے پاس ہے نہیں, ایمان کے تابع ہے اور وہ یہاں پہ ہے نہیں. ایمان کی حیثیت روح کی ہے, کسی بھی جسم کے اندر روح ہے تو وہ چیز کی اپنی حقیقت ہے, اس کا وزن ہے, اس کا اعتبار ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر سارا لاش ہے, جنازہ ہے, مردہ ہے, وہ والا حساب ہے. نیکی ہے, نیکی نہیں ہے, نیکی کی لاش ہے. وہ کافر کے پاس میں جو نیکی نظر آ رہی ہے وہ نیکی نہیں ہے, نیکی کی صورت ہے. وہ کافر کے پاس میں جو خیرات ڈونیشنز نظر آ رہے ہیں, تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان پیچھے نہیں ہے, ایمان والی روح اس کو حاصل نہیں ہے, تو یہ صفر ہے. جیسے ایک آدمی جس کے اندر سے جان نکل چکی ہو تو اس کی جو صورت حال ہے, اس کی کوئی وقعت نہیں ہے, اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے, اس کو کوئی زندوں میں شمار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, حالانکہ کل تک سب اسی کے لیے جان دینے تیار تھے, آج اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو یہ حال ان کا ہوگا. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم, تمام کے تمام کام جو دنیا میں یہ کرتے رہے ہیں اس پہ حسرت کریں گے کہ جو اچھا کرے تھے وہ بھی برا ہوا, جو برا تھا وہ تو سو برا تھا ہی. وما هم بخارجین من النار, نتیجہ اس عذاب میں جائیں گے اور جانا ہوگا, بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. نہ بچنے کی ایک صورت خود کو بچا لیں گڑ گڑا کے, رو کے, گزارش کر کے, ایک موقع دے دیجئے, موقع مانگ کے, سفارش کرا کے, طاقت کے بل پہ پیسہ دے کے, کوئی صورت نہیں ہے وہاں پر, نہ خود بچ سکتے نہ کوئی بچا سکتا. وما هم بخارجین من النار, اور جہنم میں چلے جانے کے بعد وہ بھی شرک کے ساتھ, کفر کے ساتھ نکلنے کی پھر کوئی صورت نہیں ہے. چلنا آگے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اے لوگو زمین کی پاکیزہ اور حلال چیزوں کو کھاؤ اور شیطان کے پیچھے مت چلو, شیطان کے قدموں پر مت چلو, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تعالیٰ شرک کا اور کفر کا بیان کر رہے ہیں, اس کے بعد یہ آیت ہے. تو مطلب اس آیت کا بھی کفر و شرک سے کچھ تعلق ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ مسلمان معاشرے کے اندر بھی یہ غفلت پائی جاتی ہے, یہ برائی پائی جاتی ہے کہ وہ جانوروں کو یا انسانوں کو یا چیزوں کو غیر اللہ, اللہ کی مخلوق میں سے کسی سے منسوب کر کے ان کی نظر کر کے چھوڑ دیتے ہیں. یہ فلاں کا بکرا ہے, فلاں کے نام کا بکرا ہے, فلاں کے نام کے گائے ہے. ہندوؤں کے پاس آپ دیکھیں گے چوٹیاں, وہ فلاں کے نام کی چوٹی ان کے پاس میں رہتی ہے. ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی آپ کو یہ قسم مل جائے گی درگاہوں کے اندر کہ وہ بال چھوڑتے ہیں اور فلاں کے نام کے بال چھوڑتے ہیں. تو چیزوں کو, جانوروں کو اللہ کے نام کے علاوہ سے منسوب کر دینا, ان کے نام کا کر دینا, ان کی عظمت کے اور احترام میں, ان کی عظمت میں اور ان کے احترام میں. حق تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسا کرنے کے بعد اب وہ چیز محترم ہو گئی, وہ چیز قابل احترام قابل تعظیم ہو گئی, تو اب بندہ اس کو, اگر وہ جانور ہے تو کھاتا نہیں, وہ مرغی ہے تو انہیں کاٹ کاٹ کے نہیں کھا رہا, وہ بکرا ہے تو اس کو کاٹ کے نہیں کھا رہا, اس کا اون نہیں استعمال کر رہا, اس گائے ہے تو دودھ نہیں گوشت نہیں, اور اونٹ ہے تو سواری بھی نہیں, کچھ بھی نہیں کر رہا اس کا. کیوں؟ اب وہ قابل احترام ہو گیا. اللہ فرما رہے میں تو اس کو حرام نہیں کرا, تم خود پہ حرام کیوں کر رہے, میں اس کو پاکیزہ بنایا تو کھاؤ پاکیزہ سمجھ کے. تو وہ جو کسی اور کے نام پہ کر کے اس کو اپنے اوپر تم حرام کر رہے ہو, اس برائی سے نکلو, دوسرے کے نام پہ مت کرو. اگر ایسا کر چکے ہو تو اب توبہ یہی ہے کہ اب اس کو ویسا نہ سمجھو, کھانا شروع کر دو. اگر کسی نے یہ غلطی کر لی ہے تو اب اس غلطی کا علاج کیا ہے, اس سے توبہ کیا ہے؟ اس سے توبہ یہ ہے فلاں بکرے کو فلاں ولی کے فلاں صاحب کے نام کا کر دیا تھا مثال کے طور پہ, تو اب یہ سمجھے کہ نہیں یہ ان کے نام کا نہیں ہے, بسم اللہ اللہ اکبر اور پھر بسم اللہ, بس یہ اس کی توبہ ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, یہ جو شیطان, یہ جو حرکت تم کر بیٹھے ہو یہ تم نہیں کیے ہو, شیطان نے تم سے کروائی ہے اور تم اس کے پیچھے پیچھے چلے ہو تبھی اس نتیجے پہ پہنچے ہو. انہ لکم عدو مبین, یاد رکھو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, وہ ہر راستے سے تمہارا راستہ مارنے بیٹھا ہوا ہے, تمہیں گمراہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, عقائد کی لائن سے بھی, عبادات معاشرت ہر اعتبار سے, ہر جگہ تم کو وہ گمراہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. شیطان کی بعض مثالیں بزرگان دین کی زندگیوں میں وہ بھی ملتی ہیں کہ وہ ان کو فجر کی نماز میں اٹھانے کے لیے آتا ہے, اٹھ جائیے جناب فجر پڑھ لیجئے. بعض بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے کہ اٹھ جائیے جناب تہجد پڑھ لیجئے, ان کے پاؤں داب کے اٹھایا ان کو شیطان. تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ اس کے نقش قدم پہ چلو گے تو پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے اور وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب اگر وہ پیر دابے تو اس وقت سو جانا چاہیے. انہ لکم عدو مبین, اب اگر اس کے پیچھے چلتے ہیں یعنی اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو وہ تو کھلا دشمن ہے, تو کہیں اس کی اتباع تو نہیں ہو گئی؟ نہیں نہیں, یہ بات نہیں ہے. شیطان کی بات, شیطان کا کام ہر ہمیشہ ہماری مخالفت میں ہی ہوگا. ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وہ اس, اگر وہ کسی نیکی کے راستے سے رہبری کر کے اور نیکی کا کام ہم کو بتا رہا ہے یا کسی کی مدد کر رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعی اس کے ساتھ خیرخواہی کر رہا ہے. وہ کبھی کیا کرتا ہے, ہر ایک کو اس کے حساب سے پھنساتا ہے, ہر ایک کو اس کے حساب سے پھنساتا ہے. ہر آدمی کا شیطان وہ آدمی ہوتا ہے, وکیل کا شیطان وکیل ہوتا ہے, عالم کا شیطان عالم ہوتا ہے, جاہل کا شیطان جاہلوں جیسا ہوتا ہے. تو ہر آدمی جو ہے اس آدمی کے حساب کا شیطان ہوتا ہے, اس کو پتا ہے اس کو کہاں سے پھنسنا ہے. تو کبھی گناہوں میں مبتلا کرتا, ہم گناہ میں مبتلا کریں تو صرف اس کو گمراہی سمجھتے, یہ بھی گمراہی ہے. کبھی نیکیوں میں مبتلا کرتا, ارے نیکیوں میں تو مبتلا کرنا نہیں ہے. کیا ہوتا, کبھی چھوٹی نیکیوں کے اندر ڈال کے بڑی سے روکتا, کبھی بڑی نیکیوں کے اندر ڈال کے دوسرے بڑے سے روکتا. وہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا, ہم یہ سمجھتے ہم تو بڑے نیک چل رہے ہیں. نماز کے لیے اٹھا کے لا لیا, وقت پہ اٹھ کے آ گئے, چار دن نماز جماعت سے ہو گئی تو سمجھ رہے بڑے متقی بن گئے, چار دن کی نماز برباد ہو گئی یہ سوچ کے ساتھ. چار دن شیطان اٹھایا پیر دبا کے اور ہم اٹھ کے آگے نماز پڑھ لیے اور پڑھ کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب تو بس تھوڑے ہی دن میں وہی آنے والی ہے, جبریل وہی لے کے آئیں گے انشاءاللہ. تو یہ جو ہماری صورت حال ہے, اندر سے ہمارا نفس بگڑ گیا, خلق بگڑ گیا, عمل پہ ہم کو لگایا اخلاق بگاڑ دیا. کیونکہ یہ جو ہماری سوچ ہے نا, یہ اس کا تعلق ہے خود پسندی سے, جس کو عجب بولتے ہیں, اپنی چیز پسند آنے لگ جانا, عجب میں مبتلا کر دیا, عمل پہ لگایا عجب بگاڑ, یعنی خلق بگاڑ دیا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ نیکی میں لگایا, بے شک نیکی میں لگایا لیکن ایک بہت بڑی نیکی سے محروم کرنے یا بہت بڑے گناہ میں مبتلا کرنے کے واسطے. جب تک بندہ گناہ نہیں کرتا تو اس کو کم سے کم یہ تو احساس رہتا کہ مجھ سے فلاں نیکی نہیں ہو رہی, توازوں میں ہے وہ, تو وہ توازوں کو عجب سے بدل دیا. بہرحال انہ لکم عدو مبین, ہر لمحہ ہم کو سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے جب کبھی اس قسم کے مرحلے آئیں زندگی کے اندر کہ یہ شیطان کے راستے تو نہیں ہیں. سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے, شیطان نے اللہ سے جو وعدہ کیا اس کو نقل کیا, لا قعودن لہم صراطک المستقیم, آپ کی طرف آنے والا جو سیدھا راستہ ہے وہاں پہ بیٹھ جاؤں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم, ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے ان کو بھٹکاؤں گا. اللہ سے اس نے یہ وعدہ کیا ہے, اور اس نے یہ مہلت مانگی تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے دی تجھ کو مہلت, اللہ عبادک منہم المخلصین, ہاں کچھ نیک بندے ہیں جن کو تو چاہ کے بھی نہیں بھٹکا سکے گا. انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, شیطان تو تم لوگوں کو برائی کا اور بے حیائی کا ہی حکم کرے گا. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, اور اس بات کا حکم کرے گا کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم جانتے تک نہیں ہو اللہ کے بارے میں, کہ اللہ ایسے ہے یا نہیں, یا اللہ نے ایسا فرمایا یا نہیں, یا اللہ ایسا چاہتے ہیں یا نہیں. شیطان ان کاموں میں لگائے گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ حکم کلام اور وحی کو مانو اور اس کے پیچھے چلو, قالو تو یہ کہتے ہیں بل نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, نہیں ہم تو اس راستے کے اس مذہب کے اس طریقے کے پیچھے چلیں گے جس طریقے پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, کیا یہ جب بھی اپنے آبا و اجداد کے پیچھے راستے کے پیچھے چلیں گے جبکہ ان کے آبا و اجداد کو نہ ذرا سی عقل ہو نہ ذرا سی ہدایت؟ تو بے عقلوں کے بے عقل آبا و اجداد, بے ہدایت ہدایت سے محروم آبا و اجداد, کیا ان کے پیچھے بھی یہ چلنے تیار ہو گئے؟ بے عقل کیسا, بے ہدایت کیسا, اللہ کی ہدایت کے اگینسٹ جانے والا بے عقل بھی ہوا بے ہدایت بھی ہو گیا. بے ہدایت تو ہے کہ اللہ کی ہدایت کو نہیں ماننا, بے عقل ہے کہ کس کو ماننا کس کو نہیں ماننے کی تمیز اس کو نہیں ہے. رسمیں جو چلتی ہیں دینی لائن کی ہوں یا دنیاوی لائن کی ہوں وہ ساری اسی نوعیت کی ہوتی ہیں. مال فینا علیہ آبانا, ہمارے پور کر رہے ہیں تو ہم کیسا نہیں کر رہے ہیں, ہمارے آبا و اجداد کر رہے ہیں, میلاد منا رہے ہیں, ربیع الاول چل رہا, میلاد منا رہے ہیں, حضرت پاک کس خوشی میں؟ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں. کتنی نیک نیتی ہے, بالکل کتنا اچھا عمل ہے, بہت اچھے. ذرا یہ دیکھ لو کہ یہ جو نیک عمل ثواب سمجھ کے منا رہے ہو اور نہیں مان نہیں یہ کام نہیں کرنے والوں کو برا سمجھ رہے ہو تو پھر عزت میں تو خود حضور آ گئے, عزت میں تو خود صحابہ آ گئے. کتنے صحابہ نے میلاد منائی تھی, کتنی مرتبہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برتھ ڈے منائی تھی اپنی, تو انہوں نے تو نہیں منائی, پھر تم منا رہے ہو اور کس لیے منا رہے؟ ثواب سمجھ کے. اور کس حد تک اس میں شدت اختیار کر رہے ہیں؟ جو نہیں منا رہا اس کو آپ جو ہے نا بے دین سمجھ رہے. اور کیوں؟ اس لیے کہ یہ صدیوں سے چل ہوتا ہوا کام آ رہا, ہمارے آبا و اجداد کرتے آ رہے ہیں, ہمارے گھرانے میں ہمارے خاندان میں ہماری فیملی میں تو ہوتا صاحب یہ. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, اگر ان کا یہ میلاد منانا ہدایت سے اور عقل سے دور ہے, پھر بھی ہدایت سے ہے تو دلیل دو ہدایت پہ ہے, یعنی اگر اس کا تعلق ہدایت سے ہے تو دلیل دو کہ میلاد منائی گئی تھی, صحابہ نے منائی تھی. بولتے ہیں کہ ابو لہب نے گھی کے چراغ جلائے تھے حضور کی پیدائش پہ, تو پھر جل گیا نا, تبت یدا ابی لہب میں. ابو لہب منایا تھا, یہ دکھاؤ حضور یا صحابہ میں سے کوئی منائے کیا, دلیل بھی دیں گے تو ابو لہب والی. حضور کا چچا تھا اس نے یہ منایا تھا. میلاد منانے کا طریقہ ہے, آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دنیا میں آمد سارے عالموں کے لیے رحمت ہے, یہ قرآن کا دعویٰ ہے. تو ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی خوشی کی چیز کو وہ انٹرٹین کرنے کا طریقہ ہم کو نہ بتائے؟ ایک بہت یہ خوشی کی چیز ہے نہیں ایسا, بالکل ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس خوشی کو جیسے دنیا منانا چاہتی ہے, کیا اسلام اور یہ خوشی بھیجنے والا خدا وہ بھی چاہتے ہیں کہ ایسے ہی منائی جائے جیسے دنیا منانا چاہتی؟ بالکل نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو میری آمد کی دنیا میں میرے پیدائش کی میرے میلاد کی خوشی ہے, ہر پیر کو روزہ رکھو, ہر پیر کو روزہ رکھو. یہ جتنے میلاد منانے والے ہیں یہ پہلے روزہ رکھ لیں پھر میلاد بھی منا لینا, اور جب روزہ رکھنا شروع کر دیں گے نا تو انشاءاللہ پھر میلاد منانے کی توفیق نہیں ہوگی, سمجھ آ جائے گی, عقل آ جائے گی کہ عمل سے جوڑا گیا ہے رسموں سے نہیں, عمل سے جوڑا گیا رسم سے نہیں, کہ ایک دن فادرز ڈے, ایک دن مدرز ڈے, ایک دن ٹیچرز ڈے, ایک دن رسول ڈے. میلاد تو یہی ہوا نا. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون, اور ان کافروں کی مثال تو ایسی ہے جیسے وہ شخص جو ان جانوروں کو بلا رہا ہو جو نہ سنتے ہیں, جو سنی نہیں سکتے سوائے پکاروں آوازوں کے اور پکاروں کے. صم بكم عمي فهم لا يعقلون, یہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں, ان کو کچھ سجائی نہیں دیتا ہے. یہ جو کافر ہیں ان کی مثال دی جا رہی ہے,
ये अपने बड़ों के पीछे पीछे ऐसे जा रहे हैं जैसे जानवरों के गल्ले अपने चरवाहों के पीछे पीछे चले जाते हैं, हुश हुश करते रहे ये पीछे पीछे जा रहे हैं, हुश हुश कर रहे हैं ये पीछे पीछे जा रहे हैं, कुछ समझने से समझाने से उनको कोई सरोकार नहीं है। तो इनके बड़े जो इनको बोलते जा रहे हैं वो उनके पीछे चलते जा रहे हैं, एक एक इसका मतलब ये है। दूसरा मतलब ये है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको आवाज दे रहे हैं, ये जानवरों की तरह से बेसमझ, आवाज तो सुन रहे हैं लेकिन आवाज देने वाला कहना क्या चाह रहा समझ रहे नहीं, तो उस रास्ते से बाज नहीं आ रहे जो रास्ता उनको हलाकत के गड़े में डालने वाला है, जहन्नम के गड़े में डालने वाला है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोक रहे हैं कि वो जहन्नम का रास्ता है उधर नहीं जाओ, ये आवाज तो सुन रहे हैं कि मोहम्मद पुकार रहे हैं लेकिन उनको बचना नहीं है, उस रास्ते से हटना नहीं है। सुम्मुन, ये बहरे हैं, यानी आवाज तो सुन रहे हैं लेकिन सुनने का जो मकसद है वो पूरा नहीं हो रहा, ऐसे सुनने को बहरापन नहीं तो और क्या बोलेंगे। बुकमुन, बातिल के लिए इनकी जबानें बहुत चलती हैं, बातिल की ताइद में और उसके सपोर्ट में जितना इनसे मर्जी बुलवा लो, लेकिन हक की ताइद में इनसे बुलवाओ इनसे बोला नहीं जाता, तो जो हक की ताइद में ना बोले वो जबान क्या हुई, वो तो गूंगे हुए। उम्यन, सीधा रास्ता इनको नजर नहीं आता, आंख होते हुए भी सीधा रास्ता नजर ना आए, अंधे नहीं है तो और क्या है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।